پیر 21 مئی کے سیربین کے ساتھ غضنفر حیدر کا سلام۔ پاکستان میں ذیابیطس کی وجہ سے ہزاروں افراد اپنے اعضاء کٹوانے پر مجبور، بچاؤ کی کوئی تدبیر ہے؟
ہر چوتھا بندہ پاکستان میں ڈائبٹیز کا شکار ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر سال کم از کم ایک دفعہ اپنے خون میں شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ ہر سال ذیابیطس کے مرض کے باعث پاکستان میں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہے اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لاہور سے حنا سعید۔
2017 کے قومی صحت سروے کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 شخص ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہے۔ شالیمار ہسپتال کے سکینہ ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بلال نے بی بی سی کو بتایا کہ آج کل کے طرز زندگی کے باعث پاکستان میں ذیابیطس کا مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے۔
لوگوں کو یہ آگہی دیں کہ اگر آپ کا پیر کسی طرح سے ڈیمیج ہوتا ہے یا اس پہ زخم بنتا ہے تو آپ اپنے معالج سے ضرور کنسلٹ کریں، تاکہ اس اویئرنیس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بچا سکیں ان کے پیر کٹنے سے۔
ایران میں قید ایرانی نژاد برطانوی خاتون کے شوہر کا کہنا ہے کہ ان کی اہلیہ سے کہا گیا ہے کہ وہ مزید الزامات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ نازنین زغاری کو 2016 میں گرفتار کیا گیا تھا اور آج انہیں عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں ان پر ایران مخالف پروپیگنڈا کرنے کا الزام لگایا گیا۔ ان کے شوہر رچرڈ ریڈکلف کا کہنا ہے کہ نازنین نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات سے انکار کیا ہے اور رحم کی اپیل کی ہے۔ رچرڈ کے مطابق نازنین کو پہلی مرتبہ تہران میں تعینات برطانوی سفیر سے ملاقات کی اجازت بھی دی گئی۔ انڈین حکام نے صحت سے متعلق ماہرین کی ٹیم کو جنوبی ریاست کیرالہ روانہ کیا ہے تاکہ وہاں ایک کامیاب اور جان لیوا وائرس کی وبا کے بارے میں تحقیقات کی جا سکیں۔ حسین عسکری۔
نیپا وائرس سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر 25 افراد کے نمونوں کے تجزیے کیے جا رہے ہیں، جن میں سے 2 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس وائرس کی علامات میں بخار، قے اور سر درد شامل ہیں، جو اس وائرس کی تشخیص کو مزید مشکل بنا رہے ہیں۔ کیرالا کے ایک اعلی اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ اس وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں تشویش کا باعث ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ وائرس چمگادڑ کے ذریعے پھیلا ہے۔
پیراگوئے کے صدر اور راسیو کارٹیس نے یروشلم میں اپنے ملک کے نئے سفارت خانے کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور گوئٹمالا ان ممالک میں شامل ہیں جنہوں نے اپنے سفارت خانے تل ابیب سے یروشلم منتقل کیے ہیں۔ اسرائیل نے یروشلم کو باقاعدہ دارالحکومت تسلیم کیے جانے پر سراہا ہے۔ ادھر فلسطینی حکام حنان اشراوی کا کہنا ہے کہ پیراگوئے کا سفارت خانہ منتقل کرنے کا فیصلہ اشتعال انگیز ہے، جس سے اسرائیل کے مشرقی یروشلم پر قبضے کو تقویت ملتی ہے۔ اور امریکی وزیر خارجہ مائک پومپے نے کہا ہے کہ امریکہ بھی ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں عائد کرنے والا ہے۔ فرحت جاوید۔
دارالحکومت واشنگٹن میں ہیریٹیج فاؤنڈیشن میں خطاب کرتے ہوئے امریکہ کے اعلیٰ ترین سفارتکار کا کہنا تھا کہ نئی پابندیوں کے بعد ایران کو اپنی معیشت کی بقا کا مسئلہ پڑ جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ وزارت دفاع اور علاقائی اتحادیوں کے ساتھ مل کر کسی بھی ممکنہ ایرانی جارحیت کو روکنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنی پہلی تقریر میں مائک پومپے نے کہا کہ انتظامیہ ایران کی جانب سے کسی بھی متبادل حکمت عملی سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ نئے معاہدے کے لیے ایران کو 12 شرائط پوری کرنی ہوں گی، جن میں شام سے ایرانی فورسز کا انخلا اور یمن میں حوثی باغیوں کی حمایت ختم کرنا شامل ہیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر بھی زور دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ اپنی سرحد کی حفاظت کرے۔ تہمینہ قریشی۔
اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ سرحد کے راستے ایسی اشیاء ملک میں بھیجی جا رہی ہیں جن پر عالمی پابندیاں عائد ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ چین کو پیون یانگ کے ساتھ سرحدی امور پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ صدر ٹرمپ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ اونگ سے جون میں سنگاپور میں ملاقات کرنے والے ہیں، جن میں جوہری عدم پھیلاؤ اور دیگر امور پر گفتگو کی جائے گی۔
ایک معذور جاپانی کو پیما 8ویں بار دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چل بسے ہیں۔ نوبوکازو کوریکی کی صرف ایک انگلی تھی، کیونکہ وہ اس سے قبل کی جانے والی کوششوں کے دوران فراسٹ بائٹ کا شکار ہو کر اپنی تمام انگلیاں گنوا چکے تھے۔ اتوار کے روز انہوں نے سوشل میڈیا پر پیغام پوسٹ کیا کہ وہ پہاڑ پر درد اور مشکل کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس کے فوراً بعد ان کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ آسٹریلیا کے حکام نے بتایا ہے کہ دولت مشترکہ کھیلوں کے دوران افریقہ سے آنے والے ایتھلیٹس اور ان کے ساتھ عملے کے ممبران آسٹریلیا میں سیاسی پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ان کی تعداد اب بڑھ کر 200 ہو گئی ہے۔ پناہ کے درخواست گزار سمجھتے ہیں کہ وہ وطن واپس نہیں جا سکتے کیونکہ انہیں ان کی جنسی ترجیحات کی بنا پر تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ حکام نے پناہ گزینوں کی قومیتوں کی تصدیق نہیں کی، لیکن اطلاعات ہیں کہ ان کا تعلق کیمرون، روانڈا، سیرالیون اور یوگینڈا سے ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ انڈیا کی ریاست گجرات میں ردی جمع کرنے والے ایک دلت کو چوری کے شبے میں بعض افراد نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا ہے۔ دلت کو مارنے کی ویڈیو بعد میں وائرل بھی ہو گئی ہے۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ پہلے نظر ڈالتے ہیں سہربین کے بڑے موضوع پر۔ ہر سال ذیابطیس کے مرض کے باعث پاکستان میں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ بقائی انسٹیٹیوٹ آف ڈائبٹیز کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد ذیابطیس کے مرض میں مبتلا ہے اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ بروقت علاج سے مریضوں کے اوزار بچائے جا سکتے ہیں، لیکن صحت کی غیر معیاری سہولیات اور آگاہی کی کمی کے باعث اکثر اوقات علاج میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں ذیابطیس کے بڑھتے ہوئے مرض اور اس کی وجوہات پر نظر ڈال رہی ہیں بی بی سی کے نامہ نگار حنا سعید۔
65 سالہ کریم بخش کے اس کھیت میں کبھی ہریالی لہلہاتی تھی، پھر انہیں ذیابطس یا شوگر کی بیماری ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس مرض نے انہیں معذور اور ان کے کھلیانوں کو ویران کر دیا۔ کریم بخش کے زخم اتنے بڑھ گئے کہ ڈاکٹر کو ان کی جان بچانے کے لیے ایک ٹانگ کاٹنی پڑی۔
میری آمدنی کا اب کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ میں نے جو زمین ٹھیکے پر دی تھی اس کے بدلے مجھے گندم مل چکی ہے، اب اور کچھ باقی نہیں ہے۔
ذیابطس کے مریضوں کے اعضاء میں السر کے باعث ان کا کاٹ دیا جانا مستقل حل نہیں ہے۔ معذوری کے باوجود بیشتر مریضوں کو بار بار آپریشنز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ کریم کے دوسرے پاؤں میں بھی السر دیکھا جا سکتا ہے۔
کریم، آپ کب اس کا آپریشن کرائیں گے؟
مصنوعی ٹانگ لگوانے کے بعد سوچوں گا۔
کریم اپنا مزید علاج کرانے کے لیے جھجک رہے ہیں، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ اپنا علاج تب کرواتے ہیں جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔
پاکستان میں ذیابطس ایک بڑھتا ہوا سماجی اور معاشی مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ مسئلہ صرف مریضوں تک محدود نہیں۔ پاکستان میں صحت کا نظام تسلی بخش نہیں اور عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہے۔ 2017 کے قومی صحت سروے کے مطابق پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 شخص ذیابطس کے مرض میں مبتلا ہے، اندازوں سے کہیں زیادہ۔ شالیمار ہسپتال کے سکینہ ڈائبٹیز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر بلال نے بی بی سی کو بتایا کہ آج کل کے طرز زندگی کے باعث پاکستان میں ذیابطس کا مرض تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس پر ستم یہ کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے لوگ گھر پر ٹوٹ کے آزما کر اپنا علاج کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔
لوگوں کو یہ آگہی دیں کہ اگر آپ کا پیر کسی طرح سے ڈیمیج ہوتا ہے یا اس پہ زخم بنتا ہے تو آپ اپنے معالج سے ضرور کنسلٹ کریں، تاکہ اس اویئرنیس کی وجہ سے ہم لوگوں کو بچا سکیں ان کے پیر کٹنے سے۔
ذیابطس سے متعلق آگاہی کے لیے قومی سطح پر کچھ ڈاکٹرز دور دراز علاقوں میں جا کر ٹرکس کے ذریعے ضروری معلومات اور فری چیک اپ کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں۔ اور یہ مسئلہ صرف دیہی علاقوں تک محدود نہیں۔ پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے شہر لاہور میں ملک نوید ہسپتال سے چھٹی کے منتظر ہیں۔ اب تک ان کے 11 آپریشن ہو چکے ہیں اور آخری آپریشن میں ان کے دائیں گھٹنے کے نیچے سے پوری ٹانگ کاٹنی پڑی۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ملک نوید نے بتایا کہ شروع میں انہوں نے پرائیویٹ علاج کروایا، لیکن سرجری کے بعد سرجری کرواتے ہوئے اتنا خرچہ ہو گیا کہ ان کو جنرل وارڈ میں شفٹ ہونا پڑا۔
پہلے میری لائف بہت سکون والی تھی، میں اپنے گھر میں خوش باش تھا، میرے بچے بھی پڑھائی اچھے اسکولوں میں کر رہے تھے. اب یہ ہے مجھے نہیں سمجھ لگتی میں نے اپنی میڈیسن کھانی ہے یا اپنے بچوں کا اخراجات پورا کرنے ہیں. کبھی اس سے ایسا ہوتا ہے نہ وہ پورا ہوتا ہے نہ وہ پورا ہوتا ہے.
پرانی عمارتوں میں ملبہ خریدنے اور بیچنے کا کاروبار کرنے والے ملک نوید نے ذیابیطس سے متاثرہ ٹانگ کے علاج میں اپنا سب کچھ بیچ دیا. اب ان کے پاس مصنوعی ٹانگ لگوانے کے بھی پیسے نہیں. ان کی حکومت سے اپیل ہے کہ سستے علاج کے ساتھ اگر ذیابیطس کے مریضوں کی آپریشن کے بعد بحالی کا بھی انتظام کیا جائے تو ان جیسے افراد معذوری کی زندگی گزارنے کے بجائے معاشرے کا مثبت حصہ بن سکیں گے. حنا سعید، بی بی سی نیوز، لاہور.
اور اسی موضوع پر ہماری ساتھی عالیہ ناسکی نے اب سے کچھ دیر پہلے ڈاکٹر شبین ناس سے بات کی اور ان سے سب سے پہلے پوچھا کہ اس مرض کو زیادہ دیر ہونے سے پہلے پکڑا جا سکتا ہے یا نہیں.
ایک یہ بات بتاؤں کہ اس وقت دنیا میں 425 million لوگ ڈائبٹیز کے مرض سے شکار ہیں اور ان میں سے آدھے وہ ہیں جنہیں کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہیں ذیابیطس کا مرض ہے. اب اس میں علامات جہاں تک ہے تو ڈائبٹیز جیسے تین طرح کی ڈائبٹیز ہے. تو اگر ٹائپ ون جو ہے وہ بچے کو ہوتی ہے اس میں تو یہ علامات ہوتی ہے کہ زیادہ پیشاب کا آنا، زیادہ پیاس لگنا اور وزن کا بہت تیزی سے گر جانا. اچھا ٹائپ ٹو ڈائبٹیز میں انفارچونیٹلی کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں شروع میں، یعنی 5 سال تک تو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنے خون میں شوگر کا ٹیسٹ نہ کرائیں. اسی طریقے سے جو ڈائبٹیز ان پریگنینسی ہے، جو حمل کے دوران ڈائبٹیز ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی علامات خاص نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ایک ہائی انڈیکس آف سسپیشن رکھتے ہوئے، ہر چوتھا بندہ اس وقت پاکستان میں ڈائبٹیز کا شکار ہے، تو اس صورتحال میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہر سال کم از کم ایک دفعہ اپنے خون میں شوگر کا ٹیسٹ کروا لیں.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ، عام طور پر سننے میں آتا ہے کہ میٹھا نہ کھاؤ شوگر ہو جائے گی، تو کیا واقعی جو ہمارا ڈائٹ ہے، یعنی جو ہم کھاتے پیتے ہیں اور جو ہمارا لائف اسٹائل ہے، اس پر بہت بڑی حد تک انحصار ہے آپ کو ڈائبٹیز ہوگا یا نہیں ہوگا اس بات کا؟
سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہماری لائف اسٹائل اور ہماری ڈائٹ، اوور آل ڈائٹ. تو لائف اسٹائل میں یہ ہے کہ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہم گاڑی سے اترتے ہیں عین اس جگہ جہاں ہمیں جانا ہو. اگر گاڑی نہیں ہے، بس یا رکشہ ہے، تو بھی کوشش کرتے ہیں کہ چلتی بس سے کود جائیں، مگر وہیں کودیں جہاں اترنا ہے، دو قدم چلنا نہ پڑے. تو یہ نہ چلنا اور یہ سیڈنٹری لائف اسٹائل جو ہے، یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہو گیا ہے. دوسرا مسئلہ میٹھا کھانے کا نہیں ہے، میٹھا کھانے کا تو بہت بات کی بات ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ ہم یعنی ایک جنک فوڈ بہت کھانے کے عادی ہو گئے نا، کہ اب بچوں کو بھی ہم جنک فوڈ کے عادی کر دیے ہیں کہ برگر کھاؤ، بریانی کھاؤ، یہ قورمے کھاؤ، اس قسم کی چیزیں ہماری بہت ہو گئی ہیں، یعنی کہ جنک فوڈ کے علاوہ بھی. تو یہ جو کھانے کا ہمارا سلسلہ ہے، یہ جو خراب سلسلہ ہو گیا جس میں بچے فروٹس یا ویجیٹیبلس، سبزیاں پسند نہیں کرتے، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. جنک فوڈ میں ایک تو شوگر زیادہ ہوتی ہے، ایک نمکیات زیادہ ہوتے ہیں، کہ وہ ہے نا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ برسوں سے ہم اپنے آپ سے زیادتی کرتے آتے ہیں اور آخر کار وہ موٹاپا ہوتا ہے، سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، ڈائٹ کا حساب بہت خراب ہے، تو آخر کار وہ ڈائبٹیز، دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر، اس کے یعنی اس طریقے سے بیماریاں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحبہ، جیسا آپ نے بھی کہا، ڈائبٹیز اب ایک بہت ہی عام مرض ہو گیا اور اس کا علاج بھی شاید اس طرح نہیں ہو پا رہا پاکستان میں جیسے ہونا چاہیے، تو کیا حکومت کی طرف سے وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جو کیا جانا چاہیے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے؟
دیکھیے، حکومت سے زیادہ پہلا فرض تو ہمارے اپنے اوپر آتا ہے نا. ہم عوام میں سب سے پہلا فرض ہمارا اپنا آتا ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں. دیکھیے، ڈائبٹیز کے مرض کا علاج ہے، اس کا کنٹرول ممکن ہے. ایک دفعہ ڈائبٹیز ہو جائے، جنرلی بول رہی ہوں میں کہ ایک دفعہ ڈائبٹیز ہو جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی، سوائے اس ڈائبٹیز کے جو سٹریس کی صورت میں داخل ہو، یعنی نمودار ہو، مثلاً کہ کسی کی سرجری ہو گئی اور سرجری کے سٹریس کی وجہ سے اس کو ڈائبٹیز ٹیمپرلی ہو گئی، یا پریگنینسی ہو گئی اور پریگنینسی میں ڈائبٹیز ہوئی اور پریگنینسی ختم ہوئی تو ڈائبٹیز ختم ہو گئی. تو لہٰذا یہ ہمیں ضروری ہے کہ اس طریقے سے ایکسرسائز کریں کہ ہماری توندیں جو ہیں وہ بڑھنے نہ پائیں. تو اگر خواتین میں کمر کا ناپ 31.5 inches یعنی 31.5 inches سے زیادہ ہے، اور مردوں میں اگر کمر کا ناپ آپ یہ سمجھیے کہ 35 inches سے زیادہ ہے، 35 inches سے زیادہ ہے، تو آپ رسک پہ ہیں موٹاپے کے، اور ڈائبٹیز کا رسک اس میں سر فہرست ہے.
ہماری ساتھی عالیہ ناس کی بات کر رہی تھیں ڈاکٹر شبین ناس سے. اور اب رخ کرتے ہیں امریکہ کا، جہاں وزیر خارجہ مائک پومپے نے کہا ہے کہ امریکہ اب ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں عائد کرنے والا ہے۔ اس موضوع کی مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے واشنگٹن میں ہماری ساتھی ارم عباسی سے بات کی۔
جی بالکل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپے کی یہ پہلی تقریر تھی خارجہ پالیسی کو لے کر واشنگٹن میں، اور انہوں نے یہ صاف صاف کہا ہے کہ ایران پر تاریخ کی سب سے سخت پابندیاں لگائی جائیں گی تاکہ اس کی جو معیشت ہے اس کو نقصان پہنچایا جا سکے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران جب تک جو ہے ڈیمانڈ پوری نہیں کرتا امریکہ کی تب تک جو ہے اس پر سخت سے سخت پابندیاں لگائی جائیں گی۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسی ماہ کے اوائل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک اعلان کر کر کافی مغربی ممالک کو اور اپنے ساتھیوں کو چونکا دیا۔ وہ ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے لیکن پھر بھی سب نے کوشش کی، جرمنی نے، فرانس نے، کہ یو کے نے، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو منایا جائے کہ وہ ایران ڈیل جو کہ 2015 میں ہوئی تھی اس سے نہ نکلے اور اس پہ قائم رہے، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا اور وہ اس ڈیل سے نکل گیا ہے۔ اور آج ہم نے یہ دیکھا کہ فورن پالیسی کی اہم پہلی اسپیچ دیتے ہوئے مسٹر پومپے نے یہ کہا ہے کہ 12 کنڈیشنز ہیں جو کہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ تہران پوری کرے، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ سیریا سے اور یمن سے جو بھی سپورٹ ایران وہاں کے یمن میں باغیوں کر رہا ہے یا سیریا میں جو اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے اس کو جب تک وہ ختم نہیں کرتا تب تک امریکہ کی جانب سے اس کو کوئی رعایت نہیں ملے گی، بلکہ اتنی سخت پالیسیز کی جائیں گی کہ اس کی معیشت چلنے سے چل ہی نہ پائے۔
اچھا، ایران پر پابندیوں کے بارے میں امریکہ کے مختلف طبقات کیا سوچ رکھتے ہیں؟
دیکھیے، ایران پر جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو اس کے مغربی ایلائز ہیں وہ آلریڈی پریشان ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ اگر امریکہ نہیں بھی چاہتا ایران کی ڈیل میں رہنا تو وہ پھر بھی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی شکل میں وہ ڈیل کو جاری رکھیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی پلان بھی ہے نہیں جس پہ آپ ایران کو آمادہ کر سکیں کہ وہ جو ہے نیوکلیئر ویپنز کو جو ہے منیمائز کرے، لمیٹڈ کرے، اور جس طرح کی ایکسیس دی جا رہی تھی، رسائی دی جا رہی تھی انٹرنیشنل ایجنسی کو یہ دیکھنے کے لیے کہ ایران کس طرح کی نیوکلیئر ایکٹیویٹی کر رہا ہے، وہ ظاہری باتیں ختم ہو جائے گی۔ تو مغربی ممالک، فرانس، جرمنی، یو کے یہی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈیل برقرار رہے۔ امریکہ کے اندر جو ہے پولیٹیشنز پہ بٹے ہوئے ہیں، سخت گیر جو پولیٹیشنز ہیں، کچھ ریپبلکنز جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران کے خلاف سخت سے سخت موقف اپنایا جائے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ سے خوش ہے، لیکن ان کی اپنی ہی جماعت کے ریپبلکنز ایسے بھی ہیں جو کہ ماضی میں بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے، اس کے نقصانات امریکہ کو اٹھانے پڑیں گے، اور دنیا پہلے سے زیادہ جو ہے انسیف ہو گئی ہے، کیونکہ ایک جانب ہم نے دیکھا کہ نارتھ کوریا کے ساتھ امریکہ جو ہے بات چیت کے لیے تیار تھا، لیکن پچھلے ہفتے ہی دوبارہ سے جسے کہتے ہیں کہ لفظوں کی جنگ چھڑی۔ ایران جو کہ بہت آمادہ تھا ڈیل پر اور اس نے ایکسس بھی دی اور وہ دنیا کی وہ رعایتیں بھی، چند رعایتیں بھی مانی جو کہ مطالبات جو کہ دنیا کہہ رہی تھی ایران کو ماننے کو، اس کے باوجود امریکہ کا سخت رویہ، تو اس پر جو ہے ظاہری بات ہے امریکیوں کی پولیٹیشنز ہو یا عام شہریوں رائے پٹی ہوئی ہے۔
اچھا، ایک اور امریکی موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ہیوسٹن میں سینڈف اسکول کے جو مبینہ حملہ آور ہیں، ان کے حملہ کرنے کی وجہ پتہ چلی اب تک؟
جی دراصل پولیس نے تو اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں دی، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ 18 سالہ بچی جو کہ سینڈف اسکول شوٹنگ میں ہلاک ہوئی، اس کی جو والدہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ جو مبینہ قاتل ہے جو کہ اسی اسکول کا طالب علم ہے، وہ ان کی بیٹی کو کافی مہینوں سے، 4 مہینوں سے تنگ کر رہا تھا، ان کا بیٹی کا دوست بننا چاہ رہا تھا، لیکن بیٹی ان کو پسند نہیں کرتی تھی، تو اس لیے وہ 4 مہینے تک ان کو ریجیکٹ کرتی رہی۔ حملے سے ایک ہفتے پہلے ان کی بیٹی نے پوری کلاس کے سامنے لڑکے کو ریجیکٹ کیا تاکہ بات اس کو سمجھ آئے اور وہ اس کو تنگ کرنا بند کر دے، جس کے بعد پھر ایک ہفتے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ مبینہ شوٹنگ جو ہے سینٹر آف اسکول میں ہوئی، جس میں 10 بچے جو ہے، ایک ٹیچر جن میں شامل ہیں، وہ ہلاک ہوئے اور 13 حملے میں زخمی ہیں، لیکن پولیس نے اس بارے میں ابھی تک کوئی جو ہے کنفرمیشن نہیں دی ہے کہ کیا موٹیو تھے، کیا ارادہ تھا حملہ آور کے، مبینہ حملہ آور کے اس حملے کے پیچھے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ 17 سالہ اس اسکول کا اسٹوڈنٹ جو ہے پولیس کی حراست میں ہے۔
اچھا، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستانی طالب علم سبھی کل کے لیے بھی آخری رسومات اور دعائیں کی گئی ہیں وہاں امریکہ میں؟
جی بالکل، کل ہیوسٹن میں اسلامک سینٹر میں جو ہے صدیقہ شیخ کے لیے جو ہے اس نماز جنازہ کیا گیا، جس میں ڈھائی ہزار کے قریب لوگوں نے شرکت کی, جس میں بیشتر مسلمان شامل تھے. اس میں وہ امریکی گھرانہ بھی شامل تھا جو کہ ہوسٹ کر رہا تھا صدیقہ کو. اور اس کے بعد صدیقہ کی جو میت ہے اس کو کل رات کو ہوسٹن میں کے وقت کے مطابق رات گئے جو ہے میت کو پاکستان منتقل کیا گیا, اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہے پیر تک میت جو ہے وہ کراچی پہنچ جائے گی. لیکن یہاں پر جب اس کے لیے دعائیں کی جا رہی تھی تو جو گھرانہ جو ہوسٹ کر رہا تھا صدیقہ کو, ان کے اس میں جو والد ہیں انہوں نے بہت پیار سے صدیقہ کو یاد کیا, اور اس نے یہ کہنا تھا کہ صدیقہ کا ان کے ساتھ رہنا ایک تحفہ تھا اور وہ کبھی بھی نہیں بھولیں گے وہ وقت جو ان کے بچوں نے صدیقہ کے ساتھ گزارا, اور صدیقہ کی وجہ سے انہیں پاکستان کی ثقافت کا پتہ چلا اور پاکستانیوں سے انہیں محبت بھی ہوئی.
یہ تھیں واشنگٹن سے ہماری ساتھی ارم باسی. اور اب ایک بار پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں. گزشتہ کچھ عرصے سے ملک میں ذرائع ابلاغ پر پابندیوں میں اضافے کی خبریں آ رہی ہیں, اور کئی تجزیہ کاروں اور کالم نگاروں کا کہنا ہے کہ خود ان کے اپنے اخبارات ان کے مضامین کو شائع کرنے سے قاصر ہیں یا بہت زیادہ سینسر کر رہے ہیں. اسی تناظر میں میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے معروف صحافی اور تجزیہ نگار راشد رحمان سے بات کی.
دیکھیے یہ ابھی نہیں شروع ہوا, اگر آپ تھوڑی سی نظر پیچھے دوڑائیں تو آپ کو علم ہوگا کہ جو جنگ گروپ ہے اس پر اس قسم کی پابندیاں جو ہیں وہ پہلے سے شروع ہیں. جیو کو ٹیلی ویژن سے ہٹا دیا گیا کئی علاقوں میں پاکستان میں, اور ابھی بھی کہیں آتا ہے کہیں نہیں آتا ہے. ان کے جو اخبارات ہیں دی نیوز اور جنگ, ان کو ملٹری کنٹونمنٹ ایریاز میں آنے کی ممانعت ہے, اور اب ڈان پر بھی اس قسم کی پابندی سننے میں آ رہا ہے لگ گئی ہے. ٹی وی کو تو نہیں چھیڑا لیکن ڈان اخبار کو ضرور اس قسم کی اب مہربانیاں جو ہیں ان پر ساور کی جا رہی ہیں. تو ایک تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ نئی بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ بتدریج ایک نیا سینسرشپ کا دور جو ہے وہ ہم پر آن پڑا ہے. یہ خیال کہ اب سینسرشپ تو پرانی ہو گئی پاکستان میں اور اب میڈیا جو ہے وہ آزاد ہے اور ہم جو چاہیں کہہ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں کانسٹیٹیوشن یعنی آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے, لیکن ایسا ثابت نہیں ہو رہا. ثابت یہ ہو رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ کالم روکے گئے. یہ تو میرا خیال ہے کہ پرانے وقتوں میں جب ہم نوجوان تھے تو اس قسم کی سینسرشپ ہم نے دیکھی, اور کئی مرتبہ اخبارات دیکھے جن میں بلینک سپیسز ہوتی تھیں, یعنی کوئی نہ کوئی چیز کوئی خبر یا کالم نکال دیا جاتا تھا. تو کیا ہم واپس اس دور میں داخل ہو گئے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور پھر ایسے ماحول میں جہاں ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ جی آزادی ہے, میڈیا کو بھی آزادی ہے, سوشل میڈیا پر بھی آزادی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پر بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں, چاہے وہ یعنی سامنے آئیں یا نہ آئیں. ایسا لگتا ہے کہ کچھ سیلف سینسرشپ کا بھی ماحول جو ہے پیدا ہو گیا ہے. ٹیلی ویژن پہ اگر آپ بیانیاں سنیں تو کوئی تنقیدی بات شاد و نادر سننے میں آتی ہے. سوشل میڈیا پہ جس قسم کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے, بلاگرز کا قصہ آپ کے سامنے ہے, ابھی بھی جاری و ساری ہے. ایک نوجوان رضا خان ہیں جو ابھی تک غائب ہیں, ان کی فیملی ڈھونڈ رہی ہے, ان کے دوست ڈھونڈ رہے ہیں, ہیومن رائٹس ایڈوکیٹس ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن کوئی ان کا نام و نشان نہیں مل رہا. کئی ایسے میں آپ کو ایسی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو ماحول جو بن رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ یا باہر سے سینسرشپ ہے یا اندر سے جو لوگ فیصلے کرتے ہیں کہ کیا چھپنا ہے یا کیا براڈ کاسٹ کرنا ہے وہ لوگ اس دباؤ میں آ گئے ہیں اور سیلف سینسرشپ جاری و ساری ہے.
اچھا, پبلشنگ انڈسٹری, میڈیا انڈسٹری, جرنلسٹ اس سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں, کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیے ہم نے سینسرشپ میں ہوش سنبھالا, اس لیے ہماری جنریشن کے لیے یہ نئی بات تو نہیں ہے, لیکن آج کے نوجوان جو ہیں ان کے لیے غالباً نئی ہے. ہم نے سیکھا اور سیکھنا پڑا کہ سینسرشپ کے دور میں کیسے لکھنا ہے اور کیسے براڈ کاسٹ کرنا ہے. بات کہنی بھی ہے, لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, سانپ بھی مرے, اور ایسا کوئی آپ کے اوپر یعنی وار نہ ہو جس وجہ سے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ختمی ہو جائے. تو میرے خیال میں اگر جرنلسٹ واقعی सच बोलने का जो असूल है जर्नलिज्म का, टेल इट लाइक इट इज जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो फिर उन्हें ये फिर से ये तरीका कार जो है सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर जर्नलिज्म लेट जाए स्टेट की या एस्टेब्लिशमेंट की इन पॉलिसियों के सामने, तो मैं समझता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारी से भी दस्तबरदार हो रहा है, और जो उसकी ड्यूटी बनती है कि आवाम को, कौम को, रीडर को, ऑडियंस को सही बात पहुँचाई जाए चाहे जितनी भी लिमिटेशंस हों, वो मकसद और वो असूल जो है वो फौत हो जाता है।
ये थे मारूफ सहाफ़ी और तज़िया का राशिद रहमान जो हमसे बात कर रहे थे। सर्बिन अभी जारी है।
हमारे एक पुराने सामे लिखते हैं, वक्त कितना बदल गया है। इंग्लिस्तान से जब बहरी जहाज ताजा डाक और अखबारात लेकर 9 माह की तवील मुद्दत में कलकत्ते की बंदरगाह पे पहुंचता था, तो वहां मुंतजिर अंग्रेज जहाज के साहिल पर लगने से पहले ही कश्तियां लेकर उस तक पहुंच जाते और डाक के थैलों और अखबारों पर झपट पड़ते।
आज आपका पैगाम बरकी तौर पर एक लम्हे में दुनिया के एक सिरे से दूसरे तक पहुँच जाता है, लेकिन कागज पर कलम चलाकर दिल की बात रकम करने वाले हमारे सामईन आज भी इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं।
आपके इलाके में पैगाम रसानी की जदीद सहूलियात अभी नहीं पहुंची तो फिक्रमंद ना हो,
आप हमें खत लिख सकते हैं। पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। खतों के जवाब हर इतवार को सैरबीन में दिए जाते हैं।
वक्त हुआ है खेलों की खबरों का, अब्दुर्रशीद शकूर के साथ।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के बारे में टीम मैनेजमेंट पर उम्मीद है कि वो फिट होकर जुमेरात से लॉर्ड्स में शुरू होने वाला पहला टेस्ट मैच खेल पाएंगे। मोहम्मद आमिर आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान घुटने की तकलीफ में मुब्तला हो गए थे। गुज़िश्ता रोज लेस्टरशायर के खिलाफ मैच के वक्फे में उन्होंने मुकम्मल रफ्तार से बॉलिंग प्रैक्टिस की। ख्याल यही है कि पाकिस्तान लॉर्ड्स में अपनी उसी टीम को बरकरार रखेगा जिसने डबलिन में आयरलैंड को शिकस्त दी थी। आईपीएल का पहला प्लेऑफ कल सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के दरमियान खेला जाएगा, जबकि बुध के रोज होने वाले एलिमिनेटर में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। गुज़िश्ता रात किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस की टीमें प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गईं और राजस्थान रॉयल्स की प्लेऑफ में जगह यकीनी बन गई। आईपीएल में आखिरी नंबर पर आने वाली दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग ने ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन ग्लेन मैक्सवेल की कारकर्दगी पर सख्त मायूसी जाहिर की है। रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि मैक्सवेल आईपीएल से पहले अच्छी फॉर्म में थे और वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सहफरी की T20 सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम कि आईपीएल में उनके साथ क्या हुआ। बरतानवी एथलीट मो फारा ने 10 किलोमीटर की ग्रेट मैनचेस्टर रेस जीत ली। उन्होंने 28 मिनट 27 सेकंड्स में मुकर्रा फासला तय करके युगंडा के मॉसिस कैप्सिरो को शिकस्त दी। राफेल नडाल ने इटालियन ओपन के फाइनल में अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को 6-1, 1-6 और 6-3 से शिकस्त दे दी। नडाल ने इस जीत के साथ ही दोबारा आलमी नंबर एक पोजीशन हासिल कर ली है। गुज़िश्ता दिनों मैड्रिड मास्टर्स में डोमिनिक थीम के हाथों शिकस्त के बाद रॉजर फेडरर आलमी नंबर एक बन गए थे। नडाल अब इतवार के रोज से शुरू होने वाली फ्रेंच ओपन में हिस्सा लेंगे। स्पेन के फुटबॉलर इनिएस्टा का बार्सिलोना के साथ करियर इख्तिताम को पहुंचा। वो 22 साल तक बार्सिलोना के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने मजमूई तौर पर 22 बड़े टाइटल्स जीते।
खेलों की खबरें आप अब्दुर्रशीद शकूर से सुन रहे थे। देखते हैं हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबर आप दिलचस्पी से पढ़ रहे हैं। एक नई तहकीक से मालूम हुआ है कि दिल की मरकजी शरियानों को सख्त होने से रोकने के लिए हफ्ते में 4 से 5 बार वर्जिश इंतहाई मुफीद है। 60 साल की उम्र वाले 100 अफराद का जायजा लेने से पता चला है कि हफ्ते में 2 या 3 मरतबा वर्जिश से सिर्फ चंद शरियाने सेहतमंद रहती हैं। इस खबर की तफसील आप हमारी वेबसाइट पर आगे पढ़ सकते हैं। सरबीन अपने निस्क को पहुँचता है अहम खबरों का खुलासा अब्दुल्ला फारूकी के साथ।
ताज़ा सर्वे के मुताबिक हर साल डायबिटीज़ के मर्ज के बायस पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 से 2 लाख अफराद माजूर हो जाते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पे ने कहा है कि अमरीका अब ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियाँ आयद करने वाला है। پیراگوئے کے صدر اور راسیو کارٹیس نے یروشلم میں اپنے ملک کے نئے سفارتخانے کا افتتاح کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین پر زور دیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے ساتھ اپنی سرحد کی حفاظت کرے۔ ایک معذور جاپانی کو پیما آٹھویں بار دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ سر کرنے کی کوشش کرتے ہوئے چل بسے ہیں۔ اور شام سے اطلاعات ہیں کہ حکومتی فورسز نے دمشق کے جنوب میں واقع شدت پسند دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ آخری علاقے پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ عبداللہ فاروقی سے سن رہے تھے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حکمراں جماعت کا قائد میاں نواز شریف نے ایون فیلڈ ریفرنس میں احتساب عدالت کی طرف سے پوچھے گئے 128 سوالوں کے جواب میں کہا ہے کہ ان کے خلاف تحقیقات کے لیے بنائی گئی جے آئی ٹی میں فوج کے خفیہ اداروں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے نمائندوں کا شامل ہونا درست نہیں تھا۔ ہمارے نامہ نگار شہزاد ملک بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے شہزاد سے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی اور پوچھا کہ نواز شریف نے اپنے بیان میں مزید کیا کہا، کیا خلائی مخلوق کا ذکر نہیں کیا انہوں نے؟
غضنفر، یقینی طور پر آج بھی وہ خلائی مخلوق کا ذکر کرنا نہیں بھولے۔ نواز شریف نے جب اپنی جو بیان ریکارڈ کروایا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میری اطلاعات کے مطابق جو یہ جو جی آئی ٹی بنی تھی ان میں جو ایک بریگیڈیئر نعمان سعید تھے وہ ڈان لیکس کی انکوائری کمیٹی کا حصہ بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ ڈان لیکس کی وجہ سے سول ملٹری تناؤ جو تھا اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نعمان سعید آئی ایس آئی میں نہیں تھے جب جس وقت جی آئی ٹی بنی تھی، اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بریگیڈیئر نعمان سعید کو آؤٹ سورس کیا گیا کیونکہ ان کی تنخواہ سرکاری ریکارڈ سے ظاہر نہیں ہوتی، جبکہ جو دوسرے جو بریگیڈیئر تھے کامران ان کا تعلق انہوں نے کہا کہ ایم آئی سے تھا، اور جی آئی ٹی میں ان دونوں فوجی افسران کی موجودگی جو ہے ان کے بقول مناسب نہیں تھی کیونکہ یہ کوئی دہشت گردی کا مقدمہ نہیں تھا بلکہ یہ تو ایک تحقیقات تھی جو ہو رہی تھی جو، لیکن اس کا دہشت گردی کے مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
شہزاد، جے آئی ٹی کے دیگر ارکان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا کیا؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دیگر ارکان کے بارے میں نہ بولیں؟ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی اینڈ اسٹاک ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے جو بلال رسول ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وہ سابق گورنر پنجاب میاں اظہر کے بھتیجے ہیں، اور یہ میاں اظہر وہی ہیں جنہیں نواز شریف نے اپنے دور میں پنجاب کا گورنر بنایا تھا اور اس کے بعد ان کے اختلافات ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے عامر عزیز جو ایک اور رکن تھے جے آئی ٹی کے، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے دور میں جب ان کے خلاف ریفرنس دائر کیے گئے تھے تو ان کی جو تحقیقات تھی اس ٹیم میں بھی یہ شامل تھے، لیکن سب سے اہم بات جو انہوں نے کی وہ انہوں نے جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء کے بارے میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ وہ جے آئی ٹی کے سربراہ ضرور تھے لیکن جو جے آئی ٹی کے دیگر ارکان تھے ان کے وہ زیر اثر تھے، اور غالباً ان کا اشارہ ان دونوں دو فوجی افسران کی طرف تھا جو اس جے آئی ٹی کا حصہ تھے۔
تو کیا کہیں نواز شریف نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کا ایون فیلڈ پراپرٹی کی خریداری میں کوئی کردار تھا؟
جی غضنفر، انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ منی ٹریل کے بارے میں تو نواز شریف کا کہنا تھا کہ یہ سوال ان سے کرنا بنتا نہیں ہے، یہ سوال ان کے بیٹوں حسن نواز اور حسین نواز سے پوچھا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ لندن فلیٹس کی خریداری میں نہ تو انہوں نے کوئی رقم باہر بھیجی ہے اور نہ ہی انہوں نے بچوں کی کوئی مالی معاونت کی ہے۔ نواز شریف نے تو یہاں تک کہا کہ جی آئی ٹی نے اس ریفرنس میں جن افراد کے بیانات قلم بند کیے ہیں اور ان کے بقول کے نواز شریف کا جو ہے وہ اس کے بے نامی مالک ہیں، لیکن انہوں نے کسی ایک بھی شخص کو جن کو انہوں نے بیانات ریکارڈ کیے تھے بطور گواہ عدالت میں پیش نہیں کیا۔
جی اچھا، اب اس مقدمے میں مزید کیا عدالتی کارروائی جو ہے وہ ہو سکے گی؟
عدالت کی طرف سے جو 128 سوالات پوچھے گئے تھے ان میں سے ابھی تک صرف 55 سوالوں کے نواز شریف نے جواب دیے ہیں، اور یہ تقریباً 4 گھنٹے تک یہ معاملہ چلا ہے، پھر اس کے بعد عدالت نے اس کو ملتوی کر دیا تھا، اور اس میں جو چونکہ یہ بیانات تحریری شکل میں تھے کچھ حصہ نواز شریف نے خود پڑھا، کچھ ان کے وکیل خواجہ حارث نے پڑھا، جب نواز شریف کے بیانات مکمل ہو جائیں گے تو پھر اس ایون فیلڈ پراپرٹیز میں جو دیگر ملزمان ہیں جن میں مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر پاکستان میں ہیں وہ اپنے بیانات قلم بند کروائیں گے، اور اس مقدمے میں جو دیگر دو ملزمان ہیں حسن نواز اور حسین نواز انہیں عدالت پہلے ہی اشتہاری قرار دے چکی ہے، اور جو آج کی کارروائی ہے اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں اپنا کوئی دفاع یا کوئی گواہ جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں کریں گے۔
یہ تھے ہمارے ساتھی شہزاد ملک. اور اسلام آباد سے اب رخ کرتے ہیں کراچی کا, جہاں وائس فار سندھ مسنگ پرسنز کے کیمپ سے حراست میں لیے گئے 4 نوجوانوں کو رہا کر دیا گیا ہے. صوبائی وزراء نے کیمپ پر پہنچ کر انصاف کی یقین دہانی کرائی. لاپتہ افراد کے کیمپ پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حملے کے خلاف سندھ کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے ہیں. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ.
کراچی پریس کلب کے باہر گزشتہ 3 روز سے سندھ سے لاپتہ افراد کے لواحقین کا کیمپ جاری ہے, جس کا انتظام وائس فار مسنگ پرسن سندھ کی جانب سے کیا گیا تھا. اتوار کی شام سول ڈریس اور وردی میں ملبوس اہلکاروں اور کیمپ کے شرکا میں کشیدگی پیدا ہو گئی. اسی دوران گزشتہ 1 سال سے لاپتہ ہدایت اللہ لاہور کی بیٹی سسی کے کپڑے پھٹ گئے.
3 دن کی بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہوئے تھے, سول ڈریس میں آئے کہ یہ بھوک ہڑتال آپ یہیں کی یہیں ختم کر دیں, اور اس بحث میں انہوں نے ہمارے 4-5 بندے اٹھائے, اور ہم بیچ میں جب عورتیں آئیں تو انہوں نے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا شروع کیا اور ان کو دھکے دینا شروع کیا. اس میں میرے کپڑے بھی پھاڑے گئے ہیں, جو کہ مجھے ابھی تک وہی والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہمارے پیارے جو کہ سالوں سے گمشدہ ہیں, ہم ان کی بازیابی کے لیے بیٹھتے ہیں اور پرامن احتجاج کرتے ہیں. ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ذلت ختم کی جائے, اور ہمارے والدین اور ہمارے جو بھی عزیز ہیں ان کو جلد سے جلد بازیاب کیا جائے.
اس کیمپ سے 4 نوجوانوں کو حراست میں لیا گیا, جنہیں آج صبح 6 بجے رہا کر دیا گیا. سندھ کے نام اور ادیب اور دانشور تا جویو جو اس احتجاج میں شریک ہیں, انہوں نے آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کو موبائل فون پر پیغام بھیج کر گرفتاریوں اور تشدد کی مذمت کی. جواب میں انہیں ایڈی خواجہ نے ٹیلی فون کیا.
صبح کو جب ان کو 6 بجے وہ آزاد ہو کے آئے تو ان کے بعد ان کا فون آیا کہ مسئلہ کیا. میں نے کہا کہ جو میں نے آپ کو نکال کہ سنا ہے کہ وہاں کوئی ملک دشمن نعرے لگے تھے. ہم نے کہا ہم نے نہیں لگائے تھے, وہ جو انویزیبل قوتیں تھیں ان کے لوگوں نے نعرے لگائے تھے, ہم نے ان کو پکڑا تھا. یہ بات کی ہمارے جو بھی ہے وہ ریکارڈنگ کی ہوئی ہے, ہمارے کسی بھی کارکن نے ایسا کوئی بھی نعرہ نہیں لگایا.
خواتین پر تشدد اور نوجوانوں کی پریس کلب کے باہر سے دن دہاڑے گرفتاری کی ویڈیو کلپس سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر وائرل ہو گئیں. پاکستان کے قومی اردو میڈیا پر اس واقعے کی خبر لاپتہ رہی, جبکہ سندھی میڈیا نے اس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا, جس کے بعد آج سندھ کے صوبائی وزیر داخلہ سہیل انور سیال اور صوبائی وزیر اطلاعات ناصر شاہ کیمپ پر پہنچے اور شرکاء سے بات کی. صوبائی وزیر داخلہ نے لواحقین کو مشورہ دیا کہ لاپتہ افراد کی فہرست ان کے حوالے کی جائے اور وہ ان کے دفتر میں آ کر ملاقات کریں. وہ پوری کوشش کریں گے کہ لاپتہ افراد کا پتہ لگایا جائے. دوسری جانب وائس فار مسنگ پرسنز کی وائس چیئرمین سورٹ لوہر صوبائی حکومت کی کوششوں سے پر امید نہیں.
تو ہم نے سارا سین وہ ان کو بتایا, اس نے میٹنگ کے لیے کل بولا ہوا ہے 3-2.5 بجے کے لیے, ہمیں کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, آپ کے جو ایشو ہیں ہم دیکھیں گے. دیکھتے ہیں کیا ایشو ہے, اب تک تو ان کو یاد نہیں تھا, الیکشن سر پہ آ گئی اور ان کے یہ ڈسپیئرنس اور جو کیس یاد آ رہے ہیں, تو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں. لیکن ہمیں پھر بھی امید نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمیں اپنے لوگ واپس دیں گے. اگر دینے ہوتے تو یہ کب کے ہمارے پاس آتے ہیں. ہم پہلے بھی پریس کلب پہ بیٹھے تھے, ہم پہلے بھی مارچوں میں تھے, لیکن یہ تب نہیں آئے تھے. لیکن اب ان کا اپنا مفاد ہے, یہ الیکشن آ رہی ہے تو یہ لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں.
دریسنا کیمپ پر حملے اور گرفتاریوں کے خلاف بدین, کوٹڑی, عمرکوٹ, باندھ سعید آباد سمیت سندھ کے کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے بھی کیے گئے. ریاض سہیل, بی بی سی, کراچی.
اور انڈیا سے اب رخ کرتے ہیں, پاکستان سے اب رخ کرتے ہیں انڈیا کا, جہاں ریاست گجرات میں ردی جمع کرنے والے ایک دلت کو چوری کے شبے میں بعض افراد نے پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا ہے. دلت کو مارنے کی ویڈیو بعد میں وائرل بھی ہو گئی ہے. اور دوسری طرف مدھیہ پردیش میں ایک گاؤں میں گزشتہ دنوں لوگوں کے ایک ہجوم نے گائے ذبح کرنے کے الزام میں ایک درزی کو مار مار کر ہلاک کر دیا ہے. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ.
30 سالہ مکیش وانیا اپنی بیوی جیا اور اپنی چچی کے ہمراہ ایک فیکٹری کے نواح میں ردی جمع کر رہا تھا. فیکٹری کے مالکوں اور کام کرنے والوں کو شک ہوا کہ یہ وہاں لوہے کی چوری کرنے آئے ہیں. فیکٹری کے کارکنوں نے مکیش کو باندھ دیا اور وہ اسے ڈنڈے سے تب تک مارتے رہے جب تک وہ بے ہوش ہو کر گر نہیں گیا. مکیش کو سول ہاسپٹل پہنچایا گیا لیکن تب تک اس کی موت ہو چکی تھی. فیکٹری کے کارکنوں نے مکیش کی بیوی کو بھی بری طرح پیٹا تھا لیکن وہ کسی طرح وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئیں. پولیس اس وقت حرکت میں آئی جب گجرات کے دلت رہنما اور رکن اسمبلی جگنیش میوانی نے مکیش پر تشدد کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دیا. مکیش کی بیوی جیا نے سڑک پر دھرنا دے دیا اور اپنے شوہر کے مبینہ قاتلوں کی گرفتاری تک ان کی لاش لینے سے انکار کر دیا تھا. راجکوٹ کی پولیس سربراہ شروتی مہتا نے بتایا ہے کہ پولیس نے اس معاملے میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے.
सापर वेरावल पुलिस स्टेशन के GIDC एरिया में कचरा और भंगार इकट्ठा करने वाले एक फैमिली के लोगों को वो चोरी करने के आशय से फैक्ट्री एरिया में घुसे हैं ये सोचकर मारा गया था, जिसके कारण एक अनुसूचित भाई की डेथ हो गई है। 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और उनको आज कोर्ट में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।
उधर मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता दिनों सतना जिले में एक गांव में हिंदुओं के एक हुजूम ने गाय काटने के इल्जाम में सिराज खान नाम के एक दर्जी को मार मार कर हलाक कर दिया है। इस हमले में एक दीगर शख्स भी बुरी तरह जख्मी हुआ है। सिराज खान की बेवा ने इल्जाम लगाया है कि उसके शौहर सिलाई का काम कर रहे थे और उन पर गाय काटने का इल्जाम झूठा है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। इस सिलसिले में बाज़ अफराद को गिरफ्तार किया गया है। शकील अख्तर, BBC दिल्ली।
और अब इंडिया से ही एक और खबर। मुल्क की जनूबी रियासत केरला में 9 अफराद एक जानलेवा वायरस नीपा से हलाक हो गए हैं। मैंने आपसे कुछ देर पहले दिल्ली में BBC हिंदी सर्विस के वनीत खरे से बात की और पूछा कि ये नीपा वायरस है क्या और ये इतना खतरनाक क्यों है।
देखिए, यहाँ पर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा लोगों को इस वायरस के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट देख रहा था और बाकी रिपोर्टें भी देख रहा था। तो बेसिकली जो ये वायरस जो है एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन होता है, यानी जानवर से जानवर तक, और जानवर से ह्यूमन ट्रांसमिशन ही इस वायरस का हो सकता है। और ये जो चमगादड़ होते हैं, कहा जाता है कि उनसे ये इंसानों तक फैलता है। मेरी जो हेल्थ ऑफिशियल्स हैं केरला में, एक वरिष्ठ जो सीनियर है उनसे बात हो रही थी, तो वहां पर बताया जा रहा है कि करीब 6 लोगों की मौत हुई है। 2 जो हैं कंफर्म्ड हैं कि उनकी निपा वायरस से मौत हुई है। 4 के सस्पेक्टेड केसेस बताए जा रहे हैं और उनका जो ब्लड सैंपल्स हैं वो भेजे गए हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उसका भी इंतजार हो रहा है।
अच्छा, आलमी इदारा सेहत यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि उनको खतरा है कि आइंदा सालों में ये वायरस अगर फैलता है तो ये ऐसी 10वीं बड़ी बीमारी बन जाएगी जिससे सबसे ज्यादा अमवात हो सकती हैं। हुकूमत और हेल्थ डिपार्टमेंट इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं?
देखिए, आपने जो ये बताई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें वो प्रायोरिटी डिजीजेस जो हैं उसमें लिस्टेड है। प्रायोरिटी डिजीजेस का मतलब क्या है कि उसमें और रिसर्च की जरूरत है, और अगर मतलब इसको लेकर वैक्सीनेशन नहीं है, यानी अगर आपको आप इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं तो बुखार को ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी डॉक्टरों से, तो उसको लेकर एक तरीकाकार जो है, मतलब ये पक्के तौर पर नहीं कहा जाता कि इससे आप ठीक हो जाएंगे। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, उनकी वेबसाइट का कहना है। दूसरे वो कह रहे हैं कि पैनिक ना फैले खासकर सोशल मीडिया पे, तो वो सोशल मीडिया स्ट्रेटजीज डिवाइस कर रहे हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचे, लोग डरे ना, लोग जैसे कि जो जो अफेक्टेड लोग हैं उनसे दूर रहें, उनसे दूरी बना के रखें। दिल्ली से भी जो डॉक्टर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको भेजा गया है, जो स्टेट एक्सपर्ट्स हैं वो भी लगे हुए हैं ताकि कम से कम लोगों में पैनिक ना फैले।
ये थे दिल्ली से BBC हिंदी सर्विस के हमारे साथी विनीत खरे। और अब रुख करते हैं यरूशलम का, जहां अमरीका और ग्वाटेमाला के बाद पैराग्वे ने भी अपना सफारतखाना खोल दिया है। तफसील के साथ नाजिश फैज।
पैराग्वे के सफारतखाने की यरूशलम मुंतकली के बाद तल अवीव से यरूशलम मुंतकिल होने वाले सफारतखानों की तादाद 3 हो गई है। आज अपने सफारतखाने के इफ्तिताह के मौके पर एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पैराग्वे के सफारती अमले के रुकन का कहना था,
आज हम मलका टेक्निकल पार्क में जमहूरिया पैराग्वे के सफारतखाने का इफ्तिताह करते हैं। हम पैराग्वे के सदर ओरेसिया कार्टस की सरबराही में हुकूमती फैसले का शुक्रिया अदा करते हैं और बुनियादी तौर पर यह इस बात का इजहार है कि इस शख्स को इसराइल की हिमायत हासिल है, जिसको हम समझते हैं कि यह हमारी दोस्ती के ताल्लुकात को यकीनी बनाएगा और दोनों ममालिक के दरमियान फायदा मंद बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाएगा।
एक हफ्ता कबल अमरीका ने अपना सफारतखाना यरूशलम मुंतकिल किया था, जिस पर फलस्तीन ने गजा की पट्टी पर एहतजाज किया था। एहतजाज के दौरान इसराइली फौज से झड़पों के नतीजे में 60 के करीब अफराद हलाक और 2700 जख्मी हो गए थे। अमरीका के ऐलान के बाद ग्वाटेमाला और पैराग्वे ने भी अपने सफारतखाने यरूशलम मुंतकिल करने का ऐलान किया था, जिसका इसराइल ने खैर मकदम किया था। आज मुनक्किद होने वाली तकरीब में इसराइल के वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू ने पैराग्वे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा,
A great day for Israel, a great day for Paraguay, a great day for our friendship.
آج کا دن نہ صرف اسرائیل بلکہ پیراگوئے اور ہماری دوستی کے لیے ایک عظیم دن ہے۔ آپ نے اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اب دونوں ملکوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں۔ اس مثال کی پیروی سالوں تک کی جاتی رہے گی۔ پیراگوئے نے یہودیوں کو نازی جرمنی سے بچانے میں مدد کی تھی، جس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔
واضح رہے، دسمبر میں ہونے والی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں امریکہ کی یروشلم سے متعلق قرارداد کے حق میں ووٹ دینے والے فقط 7 ممالک میں سے ایک پیراگوئے بھی تھا۔ اس موقع پر اسرائیل نے پیراگوئے کی رسمی طور پر یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے پر خوش آمدید کہا۔ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیراگوئے کے صدر اوریسیو کارٹکس نے کہا کہ آج کا دن تاریخی ہے۔
یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں پیراگوئے کے سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے حکومتی فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے قابل ہوا ہوں۔ اسرائیل اور پیراگوئے کی دوستی کے مضبوط رشتے میں یہ ایک اور تاریخی واقعہ ہے۔
گزشتہ پیر کو یروشلم میں موجود امریکی کونسل خانے میں ایک چھوٹے اور عبوری سفارت خانے کا افتتاح ہوا تھا، جس پر فلسطینی صدر محمود عباس کے ترجمان نے خبردار کیا تھا کہ یروشلم میں امریکی سفارت خانہ منتقل کرنے سے مشرق وسطی مزید عدم و استحکام کا شکار ہوگا۔ اسرائیل یروشلم کو اپنا ازلی اور غیر منقسم دارالحکومت کہتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرق یروشلم پر اپنا دعویٰ رکھتے ہیں، جس پر اسرائیل نے سن 1967 کی مشرق وسطی کی جنگ میں قبضہ کر لیا تھا۔ فلسطینی اسے اپنا مستقبل ریاست کا دارالحکومت کہتے ہیں۔
تفصیل اپنا نازش فیض سے سن رہے تھے، سربین ابھی جاری ہے۔
اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟
لائٹس کیمرا ایکشن۔
میرے بارے میں اتنا مت سوچنا، دل میں آتا ہوں سمجھ میں نہیں۔ کہ میں ہوں ہیرو
تیرا۔ باکس آفس کا بادشاہ کون، فلم ہٹ رہی یا مس؟
کون کم بخت برداشت کرنے کو پیتا ہے؟
ہم تو پیتے ہیں کہ یہاں پر بیٹھ سکیں اور اس کو بھلا سکیں۔
بالی ووڈ کی دلچسپ خبریں، بڑے بڑے سٹارز کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اور کھٹی میٹھی باتیں، فلم سٹارز کی پاپولیرٹی اور کنٹروورسیز، پردے کے پیچھے کیا ہے، سنیے یہ سب کچھ ہر سنیچر کی شام سیربین میں آپ کی اپنی نصرت جہاں کے ساتھ۔
حالات حاضر کے پروگرام سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ انڈیا میں وزیراعظم نریندر مودی نے کشن گنگا بجلی پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا ہے۔ اس پروجیکٹ پر پاکستان کو سخت اعتراض ہے، جس کا موقف ہے کہ اس بجلی گھر سے سن تاس معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ تو کشن گنگا پروجیکٹ پر اس تنازع کے مختلف پہلو کا جائزہ لیا ہے دلی سے ہمارے ساتھی سہیل حلیم نے۔
قیام پاکستان کے وقت زمین تو تقسیم ہو گئی تھی لیکن پانی نہیں، اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان مشترکہ پانیوں کے استعمال پر تنازع 1960 تک جاری رہا، جب آخر کار عالمی بینک کی ثالثی میں سندھ تاس معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس کے بعد دو بڑی جنگیں ہوئیں اور کئی مرتبہ دونوں ملک جنگ کے دہانے تک پہنچے، لیکن اس معاہدے پر آنچ نہیں آئی۔ اختلافات حل کرنے کے لیے اب بھی دونوں ملک عالمی بینک کا رخ کرتے ہیں۔ سندھ تاس معاہدے کے تحت اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ انڈس بیسن کے 6 دریاؤں اور ان کی معاون ندیوں کا پانی کون اور کیسے استعمال کرے گا۔ تو کسے کیا ملا؟ 6 میں سے 3 دریا انڈیا کے حصے میں آئے اور 3 پاکستان کے۔ انہیں مشرقی اور مغربی دریا کہا جاتا ہے۔ انڈس، جہلم اور چناب مغربی دریا ہیں جن کے پانی پر پاکستان کا حق ہے۔ راوی، بیاس اور ستلج مشرقی دریا ہیں جن کے پانیوں پر ہندوستان کا حق ہے۔ سنتاس معاہدے کے تحت انڈیا مغربی دریاؤں کا پانی بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن سخت شرائط کے تحت۔ اسے ان دریاؤں پر بجلی گھر بنانے کی بھی اجازت ہے، بشرطے کہ پانی کا بہاؤ مختص شدہ حد سے کم نہ ہو اور دریاؤں کا راستہ تبدیل نہ کیا جائے۔ یہ رن آف دا ریور پروجیکٹس کہلاتے ہیں، یعنی ایسے پروجیکٹس جن کے لیے باندھ نہ بنایا گیا ہو۔ کشن گنگا پر کیا تنازع ہے؟ کشن گنگا جہلم کی ایک معاون ندی ہے جسے پاکستان میں نیلم کہتے ہیں۔ اس پر لائن آف کنٹرول کے بہت قریب انڈیا نے سن 2005 میں ایک بجلی گھر بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اسے کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کہتے ہیں۔ کشن گنگا چونکہ جہلم کی معاون ندی ہے، اس لیے اس کے پانی پر پاکستان کا حق ہے۔ پروجیکٹ کی تعمیر پر انڈیا نے تقریباً 6,000 کروڑ روپے خرچ کیے ہیں۔ پروجیکٹ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی گریز وادی سے وادی کشمیر میں باندی پورہ تک پھیلا ہوا ہے۔ اس کے لیے کشن گنگا کا پانی استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اسے ایک مختلف راستہ استعمال کرتے ہوئے، جس کے لیے باندی پورہ تک تقریباً 24 کلومیٹر لمبی سرنگ بنائی گئی ہے، وولر جھیل میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جہاں سے یہ واپس جھیلوں کے پانی کے ساتھ پاکستان چلا جاتا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اس پروجیکٹ سے سندھ طاس معاہدے کی دونوں ہی اہم شرائط کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ نیلم میں پانی بھی کم ہوگا اور کشن گنگا کا راستہ بھی بدلا جائے گا۔ وہ خود اسی دریا پر ایک بجلی گھر بنا رہا ہے جسے نیلم جھیلوم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کہتے ہیں۔ اس پروجیکٹ میں 1000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اسے اتنا پانی مل پائے گا جتنی کہ اسے ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں زراعت کے لیے بھی یہ پانی بہت اہم ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ اسے جتنا پانی ملنا چاہیے اس سے کافی کم ملے گا، جس کی وجہ سے اس خطے میں پانی کی قلت اور سنگین شکل اختیار کر لے گی۔ 330 میگا واٹ کے کشن گنگا پروجیکٹ کے اعلان کے فوراً بعد ہی پاکستان نے عالمی بینک کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ انڈیا کا موقف ہے کہ کشن گنگا پروجیکٹ سندھ طاس معاہدے کے تقاضوں کی پاسداری کرتے ہوئے ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اعتراض کے بعد انڈیا نے بجلی گھر کے لیے 97 میٹر اونچا باندھ تعمیر کرنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ اب اس کی اونچائی 37 میٹر ہے، لیکن سن 2010 میں یہ تنازع دی ہیگ میں مصالحت کی عدالت میں پہنچا، جس نے پروجیکٹ پر کام روکنے کا حکم دیا۔ 3 سال بعد عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ انڈیا یہ بجلی گھر بنا تو سکتا ہے کیونکہ یہ رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے، لیکن اسے کشن گنگا میں تعین شدہ مقدار میں پانی کے بہاؤ کو یقینی بنانا ہوگا۔ پاکستان نے سن 2016 میں پھر عالمی بینک سے رجوع کیا، اس مرتبہ کشن گنگا پروجیکٹ کے ڈیزائن پر اپنی تشویش کے سلسلے میں۔ آبی وسائل کے ماہر ہمانشو ٹھکر کے مطابق بینک نے اس مسئلے کے تصویر کے لیے 2 سطح پر کارروائی شروع کی تھی، لیکن فریقین کی اس دلیل پر کہ دونوں متضاد فیصلے سنا سکتے ہیں، اس کارروائی کو روک دیا گیا۔ عالمی بینک میں آخری سماعت گزشتہ برس ستمبر میں ہوئی تھی۔ مارچ میں جب کشن گنگا میں بجلی بننا شروع ہوئی تو پاکستان نے پھر عالمی بینک سے کہا کہ وہ سندھ طاس معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنائے۔ اب اس پروجیکٹ کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انڈیا کے لیے یہ پروجیکٹ کتنا اہم ہے؟ جہاں تک بجلی بنانے کا سوال ہے، ماہرین کے مطابق یہ بہت چھوٹا پروجیکٹ ہے جہاں صرف 330 میگا واٹ بجلی بنے گی۔ آبی وسائل کے ماہر ہمانشو ٹھکر کے مطابق اس کی اسٹریٹجک اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ یہ گریز سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے بہت قریب واقع ہے۔ چونکہ یہ انتہائی دشوار گزار علاقہ ہے، اس لیے کشن گنگا پر لاگت معمول سے بہت زیادہ آئی ہے، جس کے نتیجے میں یہاں بننے والی بجلی بھی بہت مہنگی ہوگی۔ اس لیے مسٹر ٹھکر کے مطابق اس پروجیکٹ کو بنانے کا کوئی اقتصادی جواز نہیں ہے، اور اس کا مقامی معاشرے، ماحولیات، دریا اور وہاں بائیو ڈائیورسٹی، ان سب کو نقصان پہنچے گا۔ انڈیا میں جب سے بی جے پی کی حکومت آئی ہے، اکثر یہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو ختم کر دے۔ خود وزیر اعظم نریندر مودی بھی کہہ چکے ہیں کہ کشمیر میں خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہ سکتا۔ انڈیا میں ایک حلقے کا یہ موقف بھی ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو قائم تو رکھا جائے، لیکن اس کے تحت انڈیا جتنا زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کر سکتا ہے وہ اسے کرنا چاہیے۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور آئیے اب آپ کی ملاقات کراتے ہیں پاکستانی میڈیا میں کام کرنے والی ایسی پہلی خاتون سے جن کا تعلق سکھ برادری سے ہے۔ ہمارے ساتھ ہی زار اللہ نے منمیت کور سے ملاقات کی اور ان سے ان کی کہانی سنی۔
میڈیا جوائن کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کیونکہ بہت سے ایسے ایشوز ہیں مائنورٹیز کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی جو ہائی لائٹ نہیں ہو پاتے۔ تو جب مجھے میرے ماموں نے کاؤنسلنگ کی کہ منمیت یو شوڈ گو، تو مجھے تب فیل ہوا کہ واقعی میڈیا میں آج سے پہلے کوئی سکھ لڑکی نہیں ہے، کیوں؟ تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے میڈیا جوائن کرنا چاہیے۔ مجھے پرابلمس فیس ہوئی ہیں، میں نے ان کو فیس آؤٹ کیا ہے، تو مطلب اگر میں اس چیز کے پیچھے ہو جاتی تو پھر کون، ہم میں سے کون آگے بڑھے گا؟ تو اس چیز کو لے کے میں آئی تھی آگے کہ مجھے ہر چیز کو برداشت کرنا ہے، فیس آؤٹ کرنا ہے، اپنے اس ٹیلنٹ کو انہینس کرنا ہے، نہ کہ ڈرنا ہے کہ دادا نہیں پڑھے تو تم کیوں پڑھو گی، دادی نہیں پڑھی تو تم کیوں پڑھو گی۔ جو روایت شروع سے چل رہی ہے اس کو ہی یہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹرائبل ایریاز کے زیادہ تر ہم لوگ سکھ کمیونٹی ہوتے ہیں، तो वो लोग ये चीज़ को बहुत हाईलाइट करते हैं कि जी बाहर का माहौल बुरा है, लड़की बाहर जाएगी तो उसको मज़हब के लिहाज से टॉर्चर किया जाएगा, ये ना हो तब प्रॉब्लम्स हो, इस डर से वो लड़कियों को बाहर निकलने ही नहीं देते, एजुकेशन नहीं हासिल करने देते, जो कि हम लोग अब जो जनरेशन है उनको बाहर जाते हैं जाते हैं तो वो चीज़ फील होने लगी। तो हम लोगों ने एजुकेशन की तरफ स्टेप उठाया कि हमें पढ़ना चाहिए, हम लोग क्यों एजुकेटेड नहीं हैं। जब मैंने यहाँ पे जब जिसके बताया कि मैं सिख कम्युनिटी से हूँ तो उन्होंने स्पेशल इम्पोर्टेंस मुझे दी कि ये दूसरे मज़हब से है, इसको फील ना हो कभी कि ये हमारे रिलीजन की नहीं है। तो हाँ, जहाँ मैं पहले जॉब करती थी तो वो एक एकेडमी थी, डिफरेंट लोग आते थे तो वहाँ वज़ीरिस्तान के काबिल के लोग आते थे तो वो अक्सर ऐसी वैसी बात कर जाते थे, अदरवाइज़ कभी फेस नहीं किया। आप में अगर क्वालिटीज़ हैं तो वो आपको ख़ुद प्रमोट करेंगे, ये बात नहीं होता। ये जो हम लोगों ने जेंडर्स में डिफरेंस किया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि यह है। इस टाइम पे अगर ख्वातीन में टैलेंट है तो वो खुद आगे आ जाएगी, वो मर्द को बीट कर सकती है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अभी रिसेंटली गुरुद्वारे के इश्यूज़ चल ही रहे थे तो जब मैं गई वहाँ रिपोर्टिंग के लिए तो उनको बहुत ज़्यादा एक तो प्राउड फील हो रहा था और उनको एतमाद था कि तुम खुद हो तो तुम ज़्यादा अब इस पे अफेक्ट करोगी। मतलब उनका जो पहले 50% यकीन था, अब 100% है कि ये रिपोर्ट हमारी आगे अब ज़रूर जाएगी और हमारे इश्यूज सॉल्व होंगे। तो उनका सबका ट्रस्ट मुझ पे है और अब मुझे ही उनके लिए कुछ करना है। किसी के साथ ज्यादती होती है न्यूज़पेपर में होता है, वैसे भी आप देखें अगर किसी भी इशू में NGOs में कहीं भी हो, बट अगर आप मीडिया के लिहाज से बात करें, छोटी सी बात भी खवातीन के साथ होती है, वो हादसा होता है, वो आता है न्यूज़ में डेली बेसिस पर। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें जहाँ जहाँ वुमेंस के साथ कोई प्रॉब्लम्स होती हैं वो हाईलाइट हुई होती हैं। अगर कहीं ब्लास्ट होता है तो वहाँ बहुत भाग दौड़ और इस तरह, बॉयज़ जो होते हैं वो उनको लड़की को अपनी इज्जत का भी ख्याल रखना पड़ता है, वो बेशक जर्नलिस्ट हो बट इज्जत हाईलाइट मस्ट होती है, तो उसमें दुपट्टे का गिरना और संभालना ये चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है जिसमें मर्द कंफर्टेबली कर लेता है, इस वजह शायद मर्दों को आगे भेजा जाता है, खवातीन को पीछे कर दिया जाता है। बिल्कुल ये चीज़ सोसाइटी से ही डेवलप्ड हुई है, बट अब उसी सोसाइटी में रहते हुए उसी सोसाइटी को हमने चीज़ें जो हैं उनकी अडॉप्ट कर ली हैं, तो वही सोच हमारे माइंड में भी है कि लड़की की इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसने फैमिली को रिप्रेजेंट करना है, उसने दो फैमिलीज को रिप्रेजेंट करना होता है, तो इस चीज़ को देखते हुए ज़्यादा ज़्यादा वुमेंस को। जब मैं इस जॉब के लिए आ रही थी तो मैंने मतलब फैमिली को थोड़ा बहुत बताया तो बहुत मुझे बैड कमेंट्स भी आए कि मम्मी बहुत रॉन्ग वे पे जा रही हो, फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होंगी। बट जब मैं इस मीडिया में एंटर हुई और मैंने कुछ किया, थोड़े क्लिप्स वगैरह उनके साथ शेयर किए अपने, तो आज वही लोग मेरी फैमिली के मुझे अप्रिशिएट करते कि मम्मी तुम शायद इसने तुमने ये जो कदम उठाया, तुम्हारे इस कदम से बाकी जो लड़कियां हैं वो भी एजुकेशन की तरफ जाएं, क्योंकि वो बहुत मोटिवेट हो रही थी कि ये अच्छी चीज़ है, ये टीवी पे आ रही हैं तो हम भी ऐसे करते हैं। तो मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा लगा। इमरान खान आए थे तो जब वहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस करवाया गया कि इससे कम्युनिटी से, तो बहुत ज़्यादा वो एक हाईलाइट और सब लोग आ रहे थे मिलने, अच्छा पहली हैं आप, हमने आज से पहले सिख लड़कियाँ देखी नहीं थी, जब उन्होंने ये बात की तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि सिख लोग इतने बैकवर्ड हैं कि सिख लड़कियां नहीं देखी, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि चलें मैंने स्टेप लिया है, मेरे पीछे पीछे शायद कोई और भी आगे इसमें बड़े एजुकेशन की तरफ भी आए, मीडिया की तरफ भी आए। मुस्तकबिल का यही है कि एक रोल मॉडल बनूँ ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, कि प्लीज़ कम फॉरवर्ड, चाहे लड़की हो या लड़का हो, मीडिया बुरी जॉब नहीं है, जो ये गॉसिप्स बनी हुई है सच कुछ नहीं है, और ये जो डर दिल में बिठाए हुए उन डरों को हटाओ, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। शायद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं इंडिविजुअली, अगर आप देखें तो लड़की जब तक सिंगल है उस पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसके बाद वो दूसरे घर जाती है तो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, बच्चे, तो इन चीज़ों को टाइम देना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तो इसकी वजह से शायद उनको प्रॉब्लम फेस होती है कि अब बच्चों का मुस्तकबिल माँ पे होता है, माँ ही एक अच्छी परवरिश कर सकती है।
हमारे साथ हिज़ारुल्ला बात कर रहे थे पाकिस्तान की पहली सिख सहाफ़ी मनमीत कौर से। देखते हैं हमारी वेबसाइट bbc.com पर कौन सी खबरें पढ़ी जा रही हैं दिलचस्पी से। नेपाल की हुकूमत का कहना है कि एक जापानी कोपैमा एवरेस्ट की चोटी सर करने की 8वीं कोशिश में हलाक हो गया है। हुकाम का कहना है कि पीठ के सुबह शर्पा ने 35 साल नोबुकाज़ु कुरेकी को टेंट में मुर्दा हालत में पाया। हाल ही में एवरेस्ट को सर करने की कोशिश में हलाक होने वाले नोबुकाज़ु दूसरे कोपैमा हैं। इससे कबल इतवार को मैसेडोनिया के कोपैमा बुलंदी पर हलाक हो गए थे। नोबुकाज़ु को एवरेस्ट सर करने वाली मुहिम जो कंपनी का कहना है कि उनकी लाश जापान भिजवाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پہ آ کے پہنچتے ہیں۔ اس کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھے سلیم قاضی۔ لندن میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دے رہے تھے جانتھن کریئر، اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق۔ غزن فر حیدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیں۔ آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ عبداللہ فاروقی پیش کریں گے۔
تازہ سروے کے مطابق ہر سال ذیابیطس کے مرض کے باعث پاکستان میں تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ افراد معذور ہو جاتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپے نے کہا ہے کہ امریکہ اب ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں عائد کرنے والا ہے۔ امریکہ میں ملازمین کے حقوق کو سپریم کورٹ کے اس حکم سے شدید جھٹکا لگا ہے جس میں اداروں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اپنے ملازمین سے عہد نامہ لکھوا سکتے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کی انتظامیہ کے خلاف کوئی مشترکہ قانونی کارروائی نہیں کریں گے۔ زمبابوے نے دولت مشترکہ ممالک میں دوبارہ شمولیت کے لیے درخواست دی ہے۔ سیکرٹری جنرل پیٹریشیا اسکاٹلینڈ کا کہنا ہے کہ انہیں صدر ایمرسن سے درخواست وصول کر کے خوشی ہوئی ہے۔ وینزویلا کے انتخابات میں صدر نکولس مادورو کی کامیابی کے بعد امریکہ کے 14 ممالک نے وینزویلا سے اپنے سفرا کو واپس بلا لیا ہے، اور شام سے اطلاعات ہیں کہ حکومتی فورسز نے دمشق کے جنوب میں واقع شدت پسند دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ آخری علاقے پر بھی اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔